दूसरा मारा था इतनी तेजी से जो हो रहा है, मतलब कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ हफ्ते या कुछ दिनों की बात है कि वो हुआ है, तो उस सिलसिले में भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर हो रही है कि एक दूसरे मरले के लिए जो है दोनों साइड आमादा हो।
कामरान, आप इससे पहले भी उसको फॉलो करते रहे, कतर के अंदर भी एक ऑफिस खोला गया, तो आपके ख्याल में क्या ये मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर ये मुज़ाकरात होते रहेंगे, या अब कतर मुज़ाकरात या कतर ऑफिस वो रिडंडेंट हो जाएगा?
देखें, अभी तो कोई तस्वीर वाजे नहीं है, अभी तो ये पता नहीं है कि भाई, चूंकि देखें तालिबान हमारे सामने जो है मुल्ला उमर की जानिब से एक बयान जरूर आया है, लेकिन चूंकि मुल्ला उमर की वो अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ लाइफ का कुछ सबूत नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बाजगश्त है कि कहीं वो जो है मतलब कोई ऐसा शख्स है भी जो मुल्ला उमर है या वो एक फिक्टिशियसली बनाया गया। तो ये ऐसे माहौल के अंदर जो है ये कहना कि जी कोई एक चैनल जो है वो होगा, मैं नहीं समझता कि ये कोई सही अपना एनालिसिस है। कतर को जो है जहन में रखने की जरूरत है। फिर इसी तरीके से आगा जान मोतसिम जो हैं, जो कि तुर्की में बैठे हुए हैं, साबिक वजीर खजाना है तालिबान के, उनके जानिब से भी मुजाकरात का एक चैनल है। दुबई के अंदर भी एक चैनल है, पाकिस्तान का तो जो है वो क्वेटा शूरा और फिर हक्कानी ग्रुप और वो जितने दाढ़ हैं ये भी हैं, और फिर चाइना के अंदर भी हमने ये देखा है, नॉर्वे में भी एक जो है वो चैनल है, जर्मनी के थ्रू भी एक चैनल है। तो ये सारे चैनल जो हैं किस तरीके से हरकत में आते हैं, क्या ये कोएलेस होते हैं, क्या कि ये अलग-अलग चलते रहते हैं, ये इस पे कुछ कहना कबलज वक्त है।
जी आरिफ अंसार साहब, आपका नुक्ता नज़र खासतौर पे पहले जो सवाल का हिस्सा था, पहले तो उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मुज़ाकरात होना, रابطہ बहाल होना, और फिर दो हफ्तों या तीन हफ्तों के वक्फे के साथ दोबारा दोनों फरीकों का मिल बैठना,
नहीं, ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जाहिर बात है। कामरान साहब ने भी जो इशारा किया, इसमें इश्यूज भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जाहिर बात है। अभी पिछले हफ्ते फातिमी साहब जो कि फॉरेन अफेयर्स पे एडवाइजर है नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से, वो डीसी वाशिंगटन अमेरिका के दौरे पे थे और उन्होंने यहाँ कुछ टॉक्स भी की, तो उससे अंदाजा लगता है ये है कि दो तीन बड़े फैक्टर हैं कि ये टॉक्स क्यों अब दुआम पकड़ रही हैं, और उसमें मेरा ख्याल है ईरान न्यूक्लियर डील का भी एलिमेंट है, अब जो कि काफी ऑब्वियसली दुनिया की स्टेज पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसका असर भी है, आईएस का असर भी है जो दाइश के नाम से जानी ली जाती है कि वो क्या कर रही है, क्या पेनिट्रेशन कर रही है रीजन में, तो मुख्तलिफ अवामिल मिल के इस चीज को पुश कर रहे हैं हमारे ख्याल में, जो टॉक्स अब आगे बढ़ रही हैं और अफगान तालिबान की तरफ से। अच्छा, कि जो मुख्तलिफ धड़े हैं, ग्रुप्स हैं, इनमें यूनिटी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि फिलहाल ऑब्वियसली ये हैं डिफरेंसेस, लेकिन कोशिश है कि इनको एक तरफ लाया जाए, या कम से कम जो मुल्ला उमर की स्टेटमेंट आई ईद के मौके पे उससे लगता है, और अब वो उसके अलावा कि वो फिक्टिशियस हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उसी के बारे में काफी बयान पहले आए कि क्या वो इस चीज को कंडोन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आई पिछली जो टॉक्स के सेशन हुए उससे उस दौरान, तो वो चीज भी अब क्लैरिफाई हुई है, लेकिन ये है कि प्रेशर हैं जो कि अब चेंज कर दिए जिसने एनवायरनमेंट को, और वो पहली वाली बात नहीं रही कि जो डामाडोल रही, अब वो ग्राउंड पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो मिलिट्री एक्शन के थ्रू सॉल्यूशन चाह रहे हैं, कि समझते हैं कि तालिबान का अपर हैंड है, और जो कि पीस टॉक्स चाह रहे हैं, अब वो किस तरह से क्लैरिफाई होगा वो अभी देखते हैं हम।
ठीक है, अच्छा अब दूसरा ये बताइएगा, इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये मुज़ाकरात अगर अब चाइना में हो रहे हैं, जाहिर एक बड़ी फोर्स है उस रीजन के अंदर, स्टेक होल्डर है, पिछले मुज़ाकरात में ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर मौजूद थी, अब अगर इसको होस्ट करने जा रही है तो इससे कुछ फर्क पड़ता है, यानी एज गारंटर भी हम उसको ले सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, और ये चीज की वजाहत भी आई है न्यूज रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान की तरफ से कम अज कम माजी में ये कहा गया कि वो फैसिलिटेशन का रोल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन वो इन्फोर्स इसको नहीं कर सकते शायद, लेकिन अब कुछ रिसेंट बयान आए हैं कि और शायद ऐसी इंडिकेशन है कि तालिबान ने शायद ये रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान और चाइना अगर गारंटोर्स बने तो वो पेशकदमी या कुछ चीजों पे आगे जाने में को गौर करेंगे, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे वो इस चीज पे रजामंद हैं कि अगर गारंटोर की है जरूरत तो वो चाहे चीन और पाकिस्तान शायद करने के लिए तैयार हैं।
जी कामरान बुखारी साहब, पाकिस्तान आपको वाकई इसमें फैसिलिटेटर लग रहा है या गारंटी देने की वो पोजीशन में नहीं है और इसलिए चाइना का वहां पे शामिल होना या मौजूद होना बहुत जरूरी है?
دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر وہ صلاحیت رہی ہے. وہ زمانہ جاتا رہا کہ پاکستان کے جو مطلب انٹیلیجنس باسز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جمپ, اور طالبان کہتے تھے ہاؤ ہائی. وہ زمانہ گزرا ہوا تو وہ بات جو ہے وہ ختم ہوئے ہوئے تو بہت زمانہ گزر گیا. تو اب تو پاکستان کے پاس وہ انفلوئنس نہیں ہے, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف حکومت میں کی جانب سے بیان آ رہا ہے بدستور
جی,
بالخصوص جو ہے سرتاج عزیز صاحب کی جانب سے کہ جی ہم جو ہے انفلوئنس رکھتے ہیں, ہم ان کو کنٹرول نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے یہ گارنٹر تو نہیں بنتا.
تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے انفلوئنس رکھنا لیکن کنٹرول نہ کرنا, کیونکہ پاکستان کو پھر انسریبل بھی تو ہونا پڑتا ہے اگر اس کا کنٹرول کو کہیں پہ ایڈوانٹیج ہے تو.
اسیوم یہ کرتا ہے اسد کے پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ جو نا گارنٹر بنے یا جو ہے وہ اپنا صرف میڈیئٹر بنے, یہ تو چوائس نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں چوائس ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. پاکستان کے پاس وہ انفلوئنس نہیں ہے کیونکہ فریگمنٹیشن ہوئی ہے طالبان موومنٹ کی. اچھا آپ طالب اس سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک منٹ
جی جی پلیز
ایک اور جو ہے نا اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ بات چیت کس ایشو کے اوپر ہو رہی ہے. دیکھیں طالبان جو ہیں, جو طالبان اس وقت دو خطرات سے لاحق ہیں. ایک جانب خطرہ یہ ہے کہ کہیں جو یہ بات چیت جو ان کے لیے ناگزیر ہے بات چیت کا سلسلہ, چاہے ملا عمر زندہ ہیں یا نہیں ہے, جو بھی طالبان کو چلا رہا ہے ملا عمر کے نام پہ, اس جو کمیٹی ہے یا قیادت ہے وہ ان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے, اسی لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ خطرات بھی آتے ہیں. خطرات یہ ہیں کہ کہیں ان کی تنظیم جو پہلے سے ہی بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہے اس میں مزید فریگمنٹیشن نہ ہو جائے, اور ان کے ذہن میں یہ بھی ڈر ہے کہ اشرف غنی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ فریگمنٹ کرنا چاہے گی اس پروسیس کے تھرو, اور مور مینیجبل بنانا چاہے گی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, ایک تو یہ خطرہ ہے. دوسری جانب ان کو یہ ہے کہ جو یہ بات چیت چل رہی ہے اس سے مزید جو ہے کوئی اور, پہلے تو یہ تھا کہ القاعدہ کی جانب سے ان کو تھریٹ تھا کہ القاعدہ ان کے لوگوں کو توڑے گی کہ دیکھیں جی انہوں نے جہاد کو ختم کر دیا, یہ تو اب جا کے ان جو نا مل رہے ہیں جن کو کل تک جو ہے یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. تو ڈی لیجیٹیمیسی کے ساتھ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے ٹوٹ کے تو القاعدہ کی طرف چلے جائیں. لیکن اب داعش بھی جو ہے میدان میں
Exactly. میرا یہ سوال بھی تھا, میں جو چونکہ اس کو ماڈریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بالکل میرا جب میں نے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو یہ پوچھنا ہے آپ سے بھی اور باقی اپنے پینلسٹ سے بھی کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے افغان طالبان کا, تو جو پیشہ ور جنگ جو ہیں جنہوں نے اس وقت اسلحے کو یا بندوق کو اپنا ایک طرح سے بریڈ اینڈ بٹر بنا رکھا ہے, تو وہ داعش اس کے لیے کیا ایک اٹریکٹیو فورم ہے؟ یہ اس کو تھوڑا ہولڈ کرتے ہیں اس اینگل کو. ہمارے ساتھ ہیں رستم شاہ مومن صاحب, پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں افغانستان کے لیے اور کافی انسائٹ رکھتے ہیں اس ایشو پہ. مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رکھا ہے عارف انصار صاحب نے. آپ سے جاننا چاہیں گے طالبان, افغان طالبان اور افغان حکومت, اس کے درمیان دوسرے براہ راست مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے یا چائنا, اطلاعات متضاد آ رہی ہیں. ایک تو آپ اپنی انفارمیشن ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کیا پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ان کو بھی یا چائنا ان کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان مذاکرات کے اندر وہ کیا نقطہ ہوگا یا وہ کیا کام پوائنٹ ہوگا جس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ کچھ لیول پہ کامیابی ہوئی ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے.
تو بہت ابتدائی مراحل میں ہے یہ بات چیت, اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کو سارے پروسیس کو ملا عمر کی حمایت حاصل ہے, جو طالبان کی مرکزی شورا ہے ان کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے. جو بیان منسوخ کیا جاتا ہے عید الفطر کے موقع پر ملا عمر کی طرف سے, اس کے بارے میں بھی یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بیان انہی کا ہے اور کسی اور نے ان کی طرف سے نہیں دیا ہے.
صحیح.
اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو لوگ فیلڈ میں اس وقت لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر وہ اس بات چیت سے مطمئن نہیں ہے اور اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے, اور اس وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ اختلاف کسی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور ملا صاحب اور قطر کا جو شورا ہے جو گروپ ہے ان کے درمیان بھی کچھ مفاہمت کی شاید کمی ہے.
صحیح.
جو اس کی بڑی یہ ہے کہ ملا صاحب کے بارے میں یہ علم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان سے رابطہ ہو نہیں سکتا, اور جو تین کمانڈرز ہیں افغانستان میں وہ اپنے طور پہ لڑ رہے ہیں, اپنی پالیسی وہ خود بنا رہے ہیں, وہ انسٹرکشن وہ لے نہیں سکتے کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ملا عمر سے رہنمائی حاصل کر سکے اور ان سے رابطے کر سکے. یہ تو ایک بات ہوئی.
جی ہاں,
جہاں تک یہ پروسیس,
جی میں آتا ہوں پروسیس کا دوسرا اینگل تھا لیکن صرف میں آتا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, معافی چاہتا ہوں رسم شاہ محمد صاحب, میں آتا ہوں پروسیس کی جانب, لیکن آپ نے جیسے کہا نا کہ تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے, تو کیا وہ لوگ جو ان انتخابات میں, ان مذاکرات میں افغان طالبان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کے تشخص سے, ان کی پرسنالٹی سے کیا کچھ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے معتمد ہیں ملا عمر کے یا کتنے ان کے قریبی حلقوں میں شامل ہیں وہ؟
یہ ان میں کوئی ان کا قریبی نہیں ہے. ملا عباس درانی یا ملا وکیل جو ہیں وہ ان کی ملا صاحب کے قریبی لوگ نہیں ہیں. ملا عباس درانی کا تھوڑا سا تعلق قطر کی جو گروپ تھا ان سے ہے, اور ملا جلیل تو کافی عرصے سے پیچھے سائڈ لائن ہو گئے تھے, اس لیے کوئی بھی ایسا بھی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ ملا عمر کا قریبی ساتھی ہے اور ان کو ملا صاحب کا اعتماد حاصل ہے اور ملا صاحب کی
جی. اب آئیے اب اس پروسیس کی جانب جو آپ فرما رہے تھے کہ
دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ تین تو باتیں واضح ہیں. ایک تو ان کا یہ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ رہا ہے کہ ساری کی ساری کوئلیشن فورسز افغانستان سے نکل جائیں اور جو نو ملٹری بیسز ہیں وہ بھی امریکن جو ہیں ان کو خالی کر لیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 1400-1500 طالبان کے جو قیدی افغانستان کے مختلف فیسلٹیز میں بند ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے, اور تیسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ جو بلیک لسٹ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اور امریکن نے جو بات کیا ہوا ہے کہ وہ دونوں لسٹ جو ہیں ان کو اسکریپ کیا جائے اور ان سے پابندیاں وغیرہ سب ختم کر دی جائیں. یہ تو ان کی شرائط ہیں, لیکن جو سب سے بڑی بات ان میں ہے وہ افغانستان کا آئندہ نظام ہے. بات چیت یا جھگڑا اس بات کی نہیں ہے کہ طالبان کو کچھ 3-4 صوبوں کے گورنر سے دی جائے اور ان کے کچھ وزیر لیے جائیں تو ان کو مین سٹریم کیا جا سکے گا, بات چیت اس کے لیے نہیں ہو رہی. اور جدوجہد شاید اس کے لیے ہو رہی ہے, جدوجہد ان کے مطابق طالبان بھی کہتے ہیں کہ وہ موجودہ صورت حال میں افغانستان کے دستور کو اور افغانستان کے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے بقول یہ ادارے اس وقت وجود میں آئے جب افغانستان پہ غیر ملکی قبضہ ہو چکا تھا. اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ نظام کیسے ہو اور نظام میں کیسے ان کو سمایا جائے, کیسے ان کو مین سٹریم کیا جائے اور کیسے ان کو اس بات پر قائم کیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کچھ تبدیلی, دو تین تبدیلیاں اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو تبدیلیاں لائیں, باقی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی انسانک بات نہیں ہے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہو. جو پارلیمنٹ کی بات ہے, حکومت کی بات ہے, ان سے بات چیت آگے بڑھ کر ہوگی, کیونکہ پہلے اگر آپ کوالیشن فورسز کی بات ان کو آپ سیٹل کر لیں اور جو بلیک لسٹ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اور امریکن کا ان کو اگر آپ سیٹل کر لیں تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت آسان ہو جائے گی اور پارلیمنٹ بھی کچھ شرائط کے ساتھ شاید وہ مان لیں گے اور افغان حکومت کو بھی شاید تسلیم کر لیں گے, لیکن ان میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنی پڑے گی اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو تیار رہنا چاہیے قربانی دینے کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ طالبان سے مفاہمت کی سب سے بڑی مخالفت کابل کے اندر سے ہوگی, کیونکہ وہ لوگ جو کہ اپنے پریویلیجز پرست انجوائے کر رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے, ان کو اپنا جو ہے وجود خطرے میں نظر آئے گا اور وہ بات چیت کی مکمل مخالفت کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سٹیٹس کو کسی صورت میں بھی ڈسٹرب کیا جا سکے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ افغان حکومت کی بھی اپنے خدشات ہیں کہ اگر بیرونی فوجیں مکمل طور پر نکل جائیں تو آیا افغان آرمی اس قابل ہے کہ وہ طالبان کے مقابلے میں اپنے نظام کا دفاع کر سکے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو افغانستان کی فوج سے افغان نیشنل آرمی جس کو ملی اردو کہتے ہیں, ملی اردو سے جو ڈیزرشن ہو رہی ہے اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اگر ان کو کنٹین کیا جائے, ریسٹرکٹ کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہوں کہ طالبان کی غار کا کچھ عرصہ مقابلہ کر سکے.
بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ مومن صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے ان کی انالیسز دیا, انسائٹ انفارمیشن بھی شیئر کی, اور کچھ سننے میں ہمیں مشکلات رہیں, یقیناً ہمارے لسنرز کو بھی پرابلم ہوگا, لیکن بہت ساری باتیں ان کی سنی اور سمجھی جا سکتی تھی. ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب اور کامران بخاری صاحب. عارف انصار صاحب, مومن صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے, کامران بخاری صاحب کی بھی, اس سارے پروسیس پہ بھی آپ اپنا نقطۂ نظر دیجیے گا. اور دوسرا, مومن صاحب نے تو بڑی بنیادی بات کی ہے کہ اگر وہ اس انیشل یا موجودہ سسٹم پہ ہی بلیو نہیں کرتے تو مذاکرات کا سرا یا اس کا دوسرا سرا کہاں تلاش کیا جا سکے گا, یا کم از کم اب یہ سمجھا جائے کہ اگر وہ مذاکرات کے لیے آ گئے ہیں تو کم از کم وہ اس افغانستان کے اندر, اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر اس کو قبول کرتے ہیں, اس کی تسلیم کرتے ہیں, اس کے مینڈیٹ کو.
جی, یہ ڈیمانڈ جو بات کی رستم صاحب نے, تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. مطلب یہ شروع سے, جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور جب سے بھی پولیٹیکل راؤٹ کی باتیں ہوئی ہیں, یہ پوائنٹس آگے پیچھے چلتے رہے ہیں. اور اس میں شاید سب سے اہم ہے ہی جو ہے وہ گورننس سٹرکچر آف افغانستان ہے, کہ جو ابھی سٹرکچر ہے, اور اگر افغان طالبان شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوگا, کیا تبدیلی آئے گی, کون کمپرومائز کرے گا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس میں مطلب وہ جس طرح وومن رائٹس کی بات ہے, اس کی ماضی میں بھی باتیں نکلی کہ کیا وہ تسلیم کریں گے نہیں, ایجوکیشن کی باتیں ہیں. اچھا, جو افغان کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے, وہ یہ سارے موضوعات چلتے رہے ہیں. لیکن میرے خیال ہے اہم بات یہ ہے کہ اب سب بیٹھ کے کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پریشرز کیا ہیں, اور وہ کس طرف پش کریں گے کہ کن ایلیمنٹس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. تو جو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ تو اپنی جگہ, کیونکہ افغان الیکشن جس وقت ہوئے اور اس سے پہلے جو ایک وائڈ تھا آ گیا تھا جس میں کلیئر نہیں تھا کہ ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, تو اس میں یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ بات کی جائے گی تو پھر الیکشن کا کیا مقصد ہے, اشرف غنی صاحب جو نیا سٹرکچر وہ کہاں فٹ ہوتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ پبلک میں تو نہیں باتیں آ رہی, لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہی ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف, طالبان کا تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن افغان حکومت کی طرف سے اس طرح سے کچھ اشارے آئے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں.
جی, کامران بخاری صاحب, اگر اس تشکیق پہ, اس اسکیپٹیسزم پہ بات کی جائے, تو کیا طالبان کو, افغان طالبان کو یہ بات بھی تو مجبور کرتی ہوگی, کیونکہ ایک طرف تو ڈویژنز ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا, پھر اٹریکشنز ہیں ان ملٹنٹ گروپس کے لیے, کیونکہ نئے نئے پلیٹ فارمز ان کے لیے وہاں پہ موجود ہو رہے ہیں یا اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں, جیسے داعش کا گروپ ہے, تو کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ کسی نہ کسی لیول پہ انگیج کرنا ہی فائدے مند ہے, سیاسی سسٹم کا یا مین سٹریم کا حصہ بننا ہی فائدہ مند ہے, کیونکہ ریزسٹنس بھی بہت لمبی تھی اور تھکا دینے والا پروسیس ہے, کتنی دیر تک وہ اس پہ قائم رہ سکیں گے؟
جی, یہی یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, محل میں سب سے اہم نقطہ ہے اس پوری گفتگو کے اندر جو ہم کر رہے ہیں. اسد, جو آپ نے اس وقت اٹھایا ہے, اور یہی چیز میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ میں اس چیز کو اسٹڈی کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے میری جو پی ایچ ڈی تھیسس جو اگلے سال مکمل ہوگا, اس کا ایک آدھا حصہ جو ہے افغان طالبان کی ماڈریشن پروسیس کے اوپر ہے. تو وہ جو میری تحقیق رہی ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں, دیکھیں یہ جو بات ہے یا یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی یہ ایگزاسٹو ہے یہ پورا پروسیس, 14 سال سے لڑائی چل رہی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ پولیٹیکلی زیادہ میچور ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بھائی دیکھیں کب تک لڑتے رہیں گے, تو وہ تو بات صحیح ہے. لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, یا کسی نے پہلے, ہمارے کسی مہمانوں میں سے کسی نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پیشہ وارانہ جنگجو ہیں.
جی,
تو پیشہ وارانہ جنگجو جو ہے ان کے لیے پولیٹیکل جو ہے وہ انٹیگریشن, مین اسٹریم میں آنا, یہ ماڈریٹ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس سے ایک بڑے میکرو لیول پہ اگر دیکھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی افغان طالبان, جیسے رستم شاہ مومن صاحب نے ذکر کیا کہ جی ان کو کوئی گورنرشپ دے دی جائے یا وزارت دے دی جائے یا کوئی اور جو ہے نا, ان کو کوئی پارلیمنٹ کے اندر کو کوٹا دے دیا جائے سیٹوں کا, تو یہ ان کے کام کا, یہ ان کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ طالبان کی جو تحریک ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے, ایک انسرجنٹ موومنٹ ہے, اس کی پولیٹیکل ونگ ابھی میچور نہیں ہوئی. اور یہ جو قطر میں دفتر بنا تھا, یہ اس جانب ایک کوشش تھی, ایک پولیٹیکل ونگ جس کو جو ہے, چونکہ طالبان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہمیں بین الاقوامی طور پہ نہ صرف وہ ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹایا جائے, بلکہ ہمیں ایک افغان نیشنل تحریک کے تحت عالمی طور پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ریکگنیشن ملے, تو یہ تبھی ملے گی جب وہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ دکھائیں گے کہ جی ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طریقے سے آرگنائزڈ ہیں ابھی جو ہے فی الوقت, تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے مستقبل کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل موومنٹ کی طرف ری اورینٹ کر پائیں گے. تو یہ مشکلات ہیں کہ بھائی وہ پھر وہ کس طرح سے جو ہے موجودہ نظام میں حصہ لیں. موجودہ نظام جو ہے وہ پھر ظاہر ہے پھر وہ بدلنے کی بات کرتے ہیں, بدلنا جو ہے وہ افغان ریاست کے حق میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگا, اور کمپرومائز ہوگا ان لوگوں کے درمیان جو کہ بات چیت کو اب ایک امپیریٹو سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ بات چیت بھی ہوگی اور افغان طالبان کی تحریک میں جو وہ جو دڑار ہیں وہ مزید بڑھیں گے, وہ ناگزیر ہے.
صحیح. ہمارے ساتھی کا کامران بخاری صاحب اور عارف انصار صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ داعش سے متعلق ہے, اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو ریجنل طور پہ جو مختلف پلیئرز ہیں یا مختلف جو دھڑے ہیں طالبان کے اندر, خواہ وہ طالبان پاکستان کے ہوں یا وہ افغانستان کے ہوں, ان کے لیے داعش کتنی اٹریکشن بن سکتی ہے ان کیس اگر کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی ہے یا کوئی تصفیہ ہوتا ہے. تو ایک بریک کے بعد. پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ عریشہ خان اور ان کے ساتھ لیلا اوجھا, ہمارے انٹرن موجود ہیں. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے داعش شام کے اندر اور عراق کے اندر, یہ خاص طور پہ یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پہ ان کی بڑی ایک ایکٹیو متحرک سٹرگل آپ کہہ لیں یا وہ عسکریت پسندی نظر آتی ہے, اور مقصد ان کا وہی ہے کہ ان علاقوں کو کیپچر کیا جائے اور باقاعدہ ایک دولت اسلامیہ سے موسوم جو ہے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی جائے. لیکن اس کے خلاف ریزسٹنس ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ امریکہ اس میں شامل رہا ہے, عراق کے اندر ایریل اسٹرائکس میں عراق کی فورسز اس پہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور گزشتہ دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی نے بھی شام کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ داعش اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور آج دوسرا روز بھی مسلسل اس کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن جو اس میں ایک قابل اعتراض بات سامنے آئی, اس میں ورکرز پارٹی, کردستان ورکرز پارٹی, اس کے بھی ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا جس پہ ان کی جانب سے احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے, اور عراق سے یہ کہا گیا کہ ورکرز پارٹی جو ہے اس کو وہ مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے, کیونکہ ورکرز پارٹی, کرد ورکرز پارٹی کے ساتھ ترکی کے پرانے اختلافات چلے آ رہے ہیں, اور حالیہ دنوں میں بھی ترکی کے اندر جو دو آج جو اٹیک خاص طور پہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ذمہ دار بھی یہ کے کے پی کے کے ہے. انالیسز ہم لیں گے اس ریجن کے اندر بھی داعش یا اسلامک اسٹیٹ کی کاروائیوں کا, اور ساتھ ساتھ جو ہم پچھلا سوال چھوڑ آئے تھے بلکہ پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں. عارف انصار صاحب, وہ ملٹنٹس جو اس وقت طالبان کی صفوں میں شامل ہیں لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان کہیں نہ کہیں پولیٹیکل نیگوسیشنز کا حصہ بن رہے ہیں, تو کیا وہ اگلے اپنے اسٹاپ کے طور پہ داعش کو کنسیڈر کرتے ہیں, داعش ان کے لیے اٹریکشن ہے یا داعش کی آؤٹ ریچ ان تک ہے پراپرلی؟
اس کے بارے میں متضاد تبصرے چل رہے ہیں اور خبریں بھی چل رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے جو بات جس طرف جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ داعش پینیٹریشن کر رہا ہے, خاص طور پہ افغانستان میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, اور وہ اب کس طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آئے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں تبدیلی آ رہی ہے جو آئی ایس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ. پاکستان کی لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ ایلیمنٹس ہیں جو کچھ گروپس بٹ گئے ہیں وہ بھی جو ہے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آئی ایس کی طرف یا داعش کی طرف. تو خطرہ یہی ہے, جس طرح داعش کا مڈل ایسٹ میں رول رہا ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل پلیٹ فارمز تھے مختلف پولیٹیکل یا ریلیجیس کانفلکٹ جو چل رہے تھے یا نیشنلسٹ بھی, وہ ان کو اسٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان پلیٹ فارم سے وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں, یا خطرہ ہے کہ وہ پلیٹ فارم لے لیں گے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ داعش نے ابھی فلسطین کے بارے میں بھی غازہ سے ریلیٹڈ, حماس سے ریلیٹڈ بیانات دیے اور خلاف بیانات دیے. تو ہمارے تجزیے میں ادارہ جو پولیٹیک, ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کافی غور سے, کہ یہ عمل اس ریجن میں بھی پلے آؤٹ ہو سکتا ہے جو افغان طالبان کو بھی پریشر کر رہا ہے کہ کہیں داعش اپنا انفلوئنس بڑھاتے بڑھاتے, اور وہ جو کہ وہ سیگمنٹ افغان طالبان کا جو کہ ملٹری سولوشن چاہتا ہے, جو پولیٹیکل سولوشن کے خلاف ہے, وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے. اب یہ کتنی کیپیبلٹی ہے داعش کی ادھر نہیں ہے, کوآرڈینیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ تو ابھی گراؤنڈ لیول की बात है और ये असेसमेंट चल रही हैं, लेकिन खतरा कम से कम है कि ये दाइश इस तरह का रोल वहाँ प्ले कर सकते हैं। उसमें फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो भी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने तुर्की का जिक्र किया कि वहाँ ये PKK नेशनलिस्ट एजेंडे वाले जो ग्रुप हैं वो क्या रोल कर रहे हैं, वो तो दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो फिर नेशंस के लिए भी खतरा है। तुर्की के लिए जाहिरी बात है कि उनकी इंडिपेंडेंस उनके लिए जाहिरी उनकी सॉवरेंटी और जो इतिहाद है स्टेट के लिए वो तो पॉजिटिव नहीं है और उसी वजह से तुर्की का बड़ा कंसर्न है। इसी तरह इस खत्ते में भी देखा जा सकता है कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट एजेंडे वाले हैं, क्या वो दाइश के खिलाफ, मुस्तकबिल की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिनेरियो का अभी तो नहीं है ये, लेकिन ये सारे अवामिल चल रहे हैं जो कि जो इकोसिस्टम है एक्सट्रीमिज्म का उसको चेंज कर रहा है और उसकी वजह से नए प्रेशर उभर के आ रहे हैं जो कि हम स्टडी कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी।
जी कामरान बुखारी साहब।
जी असद, मैं जो हूँ अपना अपने साथी पैनलिस्ट के साथ पूरी तरीके से इत्तेफाक करूंगा कि देखें अभी तक कैपेबिलिटी के बारे में हमें जरा ज्यादा इल्म नहीं है और जहां तक जो हमारे पास एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, ख्वाह वो पाकिस्तान में हों, गजा के अंदर हों, सीनाए के अंदर हों या अपना अफगानिस्तान के अंदर हों, तो वो अपने आप को इल्हाक करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं दाइश के साथ। क्वेश्चन ये है कि क्या दाइश उनकी कितनी मदद कर सकती है एक ऐसे माहौल के अंदर कि जहां दाइश को मुख्तलिफ महाजों के ऊपर सीरिया और इराक जो उनका कोर एरिया है जिसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी करें और फिर एक नई शाखें भी खोलें और नई तरीके से फैलें भी। और याद रहे कि प्रायोरिटी लिस्ट होती है हर ग्रुप की। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि दाइश की प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त जजीरतुल अरबिया है, बिलखसूस सऊदी अरब। इसकी वजह से हमने वहां पे जो है दो जो शिया मसाजिद पे उनसे हमला देखा और कुवैत के अंदर भी एक हमला हुआ और सऊदी अरब की हुकूमत अपने इकदामात और अपने बयानात पे बात अपना एस्टेब्लिश कर चुकी है कि दाइश जो है वो वहां पर खासी पेनिट्रेशन कर चुकी है। तो अगर हमने कोई इलाका वॉच करना है दाइश के लिए तो सऊदी अरब है। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, देखें तुर्की जो है बड़े अरसे से मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि वो फंसा हुआ है दो इशूज के दरमियान। वो सीरिया तो एक मसला है ही और सीरिया के अंदर जो ईरान है वो उसको डिसलॉज करना है ताकि तुर्की अपना असर रसूख वहां बढ़ा सके, लेकिन ईरान वहां पहले से मौजूद है, हेड स्टार्ट है ईरान को सीरिया के अंदर कई दिहाइयों से। अब उसको खत्म, वो स्ट्रेटेजिक गोल है तुर्की का, लेकिन तुर्की को वो हासिल करने के लिए दाइश को भी जना मद्देनजर रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को डिसलॉज करते वक्त असद की हुकूमत को जना तख्ता गिराते गिराते वो कहीं दाइश के लिए तो स्पेस ज्यादा नहीं क्रिएट कर रहे। अच्छा अगर दाइश के खिलाफ लड़ते हैं तो चले फिर मसला आ जाता है YPG का और अपना जो सीरियन कुर्दिश जो है ग्रुप्स हैं जो खास तौर पे हस्ताखा प्रोविंस के अंदर है जो उनके बॉर्डर लगता है और उस इलाके के साथ बॉर्डर लगता है कि जहां पर तुर्की के अंदर जो है वो PKK मौजूद है। तो जहां इराक के अंदर खुर्द मुख्तारी हासिल कर चुके हैं कुर्द, अगर सीरिया के अंदर भी हासिल करेंगे फिर जो PKK के साथ तनाजा है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और एक ऐसे वक्त में कि जब जो हुकूमती पार्टी है अक पार्टी जो है जो सदर अर्दवान की और वजीर आजम अहमद दावतोगलू की, उसने अभी इलेक्शन में जो है उसको चोटें पहुंची हैं, उनकी सीटें कम हुई हैं, एक ऐसे माहौल के अंदर तुर्की जो है वो फंसा हुआ है कि भाई अगर तो वो इग्नोर करता है दाइश को तो PKK जो है को जो शायद को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन जो है ना फिर दाइश बढ़ जाती है, PKK के पीछे जाता है तो फिर दाइश को जो है वो एक इंकरेजमेंट मिलती है, स्पेस मिलता है। तो जो है कोई अच्छी पॉलिसी नहीं, तुर्की के पास सेट ऑफ बैड ऑप्शंस हैं।
सही, तुर्की के पास सेट ऑफ बैड ऑप्शंस हैं। आरिफ अंसार साहब, तुर्की का खासतौर पे यहाँ पे उसके पीछे जाना, उसको परसू करना, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका मैंडेट जो है क्या वो ड्यूली अप्रूव्ड है, सीरिया की कॉन्सेंट है, इराक की कॉन्सेंट है या उसके लिए उसको नहीं है, और आपके ख्याल में उसकी उसका जो यूज ऑफ फोर्स है वो उस रीजन में दाइश के लिए कितना चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से उसके ऊपर प्रेशर तो हैं एरियल स्ट्राइक्स के, ऑलरेडी अमरीका कर रहा है, इराक की फोर्सेज उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है।
ये एक नया पैटर्न से अनफोल्ड हो रहा है जो मेरे ख्याल जिसके शवाहिद पहले से थे। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ये खबर काफी चली कि तुर्की ने अलाउ कर दिया है अब अमरीका को बेसिस यूज करने के लिए दाइश के खिलाफ, اس کے ساتھ یہ دوسرا عمل ہوا کہ ترکی نے ایئر ریڈز کی سیریا میں بھی اور نردن عراق میں بھی, حالانکہ یہ کہا گیا کہ نردن عراق میں ترکی پہلے بھی کر چکا ہوا ہے تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ کراس بارڈر جو اب ایک فینومینن ابھر کے آ گیا ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ جو ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے اقدامات کر رہا ہے. اچھا, جو ترکی میں اسٹرائکس کی ہیں تو امریکہ کی طرف سے بھی بڑا احتیاط والا بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ ترکی کو اپنی ڈیفینس کے لیے الاؤڈ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی کے کے اور جو یہ ایلیمنٹس ہیں وائی پی جی وغیرہ, وہ تو داعش کے خلاف بڑے افیکٹو ایلیمنٹس ہیں, تو اگر جب ان کو کمزور کیا جائے گا تو داعش کے خلاف فائٹ کو کمزور کیا جائے گا. خیر, وہ بات تو کامران صاحب نے بھی کی. اچھا, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سعودی عرب بھی اب اس موڈ میں چلا گیا ہے, خاص طور پہ ایران ڈیل کے بعد, کہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو ویسٹرن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, وہ ان کی بھی بات چل رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو جو لوگ تھریٹن کر رہے ہیں وہ ان کے پیچھے جائیں گے. اچھا, ایف پیک ریجن اس میں بھی اسی قسم کا رجحان چل رہا ہے پاکستان کے لحاظ سے. کراس بارڈر اس طرح اوپنلی تو نہیں ہوا ابھی تک, لیکن میرا خیال میں یہ خطرہ ہے اس چیز کا کہ اگر ابھی تو پازیٹو ہی جا رہے ہیں ریکنسیلیشن اور یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے اس طرح میانمار کی طرف یہ جو ہوئے پہ کچھ بیانات آئے کہ ہر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک وائڈر وار ہے, لیکن جو لوگ ہمارے خلاف ہیں, میری ہماری اسٹیٹ کے خلاف ہیں, ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنا ہے, اور وہ ایکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ارسپیکٹو کہ وہ بارڈر کے اس طرف ہیں یا بارڈر کے اس طرف ہیں.
جی, چند سیکنڈ, بلکہ چند منٹ ہمارے ساتھ اور رہیے گا. آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم پریزیڈنٹ باراک اوباما, ان کا کینیا کا دورہ, پہلے امریکی صدر کینیا وہاں پہ پہنچے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پہلے کینیان امریکن ہونے پہ بھی فخر ہے. ان کے والد کی جنم بھومی کینیا ان کا بنیادی ملک, اور وہاں پہ جو فوکس تھا ان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ, وہاں پہ ان کی انگیجمنٹ رہی. پریزیڈنٹ باراک اوباما کیا کہتے ہیں اور کینیا ان کے لیے کیا کیا اہمیت رکھتا ہے, اس بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
Of course, here in Kenya, we also know the specter of terrorism has touched far too many lives. And we remember the Americans and Kenyans who died side by side in the attack on our embassy in the 90s. We remember the innocent Kenyans who were taken from us at Westgate Mall. We weep for the nearly 150 people slaughtered at Garissa, including so many students who had such a bright future before them. We honor the memory of so many other innocent Kenyans whose lives have been lost in this struggle. So Kenya is at a crossroads, a moment filled with peril, but also enormous promise.
I mean, پروگرام کا اس سیگمنٹ کا آغاز ہم نے پریزیڈنٹ باراک اوباما کی جو اسپیچ تھی, ہم دیکھ سکتے تھے کہ ایک بہت بڑے اسٹیڈیم ٹائپ جگہ تھی, بڑی تعداد میں لوگ, طلبہ غالباً کسی یونیورسٹی میں وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ وہ موجود تھے اور وہاں پہ ایڈریس کر رہے تھے. کینیا کے ساتھ ان کی ذاتی وابستگی بھی ہے, ان کے والد امیگرنٹ تھے, تارک وطن تھے اور امریکہ میں موجود تھے, اور آج وہ اپنے ایک طرح سے اپنے والد کے آبائی ملک میں, ملک کا انہوں نے دورہ کیا. پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو کینیا گئے, اور کینیا کے ساتھ امریکہ کی وابستگی, اس کی اٹیچمنٹ اور اس کے جو مشترکہ مقاصد ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کا جو فیوچر روڈ میپ بھی ہو سکتا ہے یا جو اسپیکٹس ہو سکتے ہیں یا جو خیالات ہیں ان کے, اس کو بھی شیئر کیا کہ کینیا کے ساتھ امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی کا, الشباب کے خلاف متحد ہونے پہ انہوں نے فوکس کیا, ساتھ ساتھ یہ کہ سسٹم کے اندر سے کرپشن, اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کینین لیڈرشپ نے ان کو اس بارے میں یقین دہانی بھی کرائی کہ یہ کیا جائے گا. کامران بخاری صاحب اور عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف انصار صاحب, کینیا کا وزٹ بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن پریزیڈنٹ باراک اوباما کے لیے ایموشنلی بھی, پرسنلی بھی اور اسٹریٹجیکلی اس کی کیا اہمیت ہے؟
جی, اس کو اس تسلسل میں دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو انفلوئنس ہے افریقن کانٹیننٹ, ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ بھی ہے, اکنامک سے ریلیٹڈ بھی ہے, اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے, اور اس سے لنک یہ دورہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ہارن آف افریقہ جو ہے ادھر تک ایکسٹریمزم ریلیٹڈ مسائل چل رہے ہیں کافی عرصے سے, اور افریقن یونین وہاں پہ انوالوڈ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ چارڈ کے ارد گرد وہ بھی جو سینٹرل افریقہ کی طرف چلے ہیں, ادھر نارتھن افریقہ میں خاص طور پہ جو ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ پرابلمس بڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ امریکہ بیک پہ تو سپورٹ کر رہا ہے, اور جو یورپین پاورز وہاں پہ انوالوڈ ہیں خاص طور پہ فرانس وغیرہ, ان کو بھی اپنی کیپبلٹی سپورٹ دے رہا ہے. فرنٹ پہ تو نہیں ہے, لیکن ایک 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 ریئلائزیشن ہے کہ دونوں فرنٹس پہ ایکسٹریمزم اور اکنامکس پہ امریکہ اتنا آگے نہیں جا سکا, اس کے باوجود کہ امریکہ صدر اوباما خود ان کا اوریجن جس طرح آپ نے کہا کہ اس علاقے سے ہے, تو وہ اپنی لیگیسی کے طور سے بھی میرا خیال ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ آئے کہ وہ خود ادھر سے تھے اور ادھر اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ دونوں ہیں کہ چین, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ افریقن یونین کا جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ جو نئی بلڈنگ ہے وہ چین نے ہی بنائی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو ایک انڈیکیشن ملتی ہے سمبلزم کی وہاں.
کامران بخاری صاحب, اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا فوکس ہے نارتھ امریکہ, نارتھ افریقہ پہ اور اس پورے ریجن کے اندر جو حالیہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, یا پھر جو ہمارے پچھلے موضوعات رہے ہیں ٹیررزم کا, دہشت گردی کا, القاعدہ ہو, الشباب ہو, اس کے تانے بانے بھی وہاں پہ ملتے ہیں اور مختلف فرنچائزز ان کی موجود ہیں, تو ایک انٹرسٹ نیچرل ہے امریکہ کا وہاں پہ اس کے اندر. لیکن اس دورے کو جیسے میں نے کہا کہ ذاتی طور پہ ایموشنلی اسٹریٹجیکلی پریزیڈنٹ باراک اوباما کیسے لے رہی ہیں؟
دیکھیں اس میں ظاہر ہے ایک پرسنل ٹچ بھی ہے کہ جی ان کے والد جو ہے وہ کینین تھے اور یہ ان کے والد کا جو نا ہوم کنٹری ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ ایک پرسنل ٹچ ہے. تو کئی دفعہ جو ہے صدور اور جو نیشنل لیڈر ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی ایشوز کے اندر اپنے پرسنل ٹچ کو یا کسی غیر سیاسی ایلیمنٹ کو لا کر تو ایک سیاسی ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے سابق عامر جنرل ضیاء نے جو ہے وہ جے پور میں کرکٹ ڈپلومیسی کا جو ہے نا ایک مظاہرہ کیا تھا وہ حال اس وقت کشیدگی کام کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ. تو جو ہے غیر سیاسی طریقہ کار, اور پھر اس میں اگر پرسنل آنسر ہو, اگر آپ کا پرسنل سٹیک ہو کہ جی جو ہے نا آپ کے خاندانی تعلقات ہوں کسی جو ہے نا خاص ملک کے اندر, جو کہ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ پہلے صدر ہیں امریکہ کے جن کے کوئی بین الاقوامی جو ہیں اس طریقے سے گہرے تعلقات ہیں, جہاں ان کے والد جو ہے امیگرنٹ ہو کے امریکہ آئے تھے, تو وہ ہے. لیکن جہاں تک اسٹریٹجک ایشو ہے, کینیا بہت اہم ہے مشرق افریقہ کے اندر, مشرقی افریقہ کے اندر جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا جہادزم کے اتنے تانے بانے ہیں, اتنے نیٹ ورکس ہیں اتنے اپنا, اور وہاں سے اور کینیا ایک ایسے جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر صومالیہ بھی اس کو لگتا ہے, یمن کے حالات بھی افیکٹ کرتے ہیں, سوڈان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک ہب ہے کامرس کا بھی اس خطے کے اندر مشرقی افریقہ کے اندر. تو اس بہت ساری وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ کینیا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور صدر اوباما اپنے پرسنل ریلیشنز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے کینیا کو جو ہے وہ جو فارن پالیسی میکنگ ہے اس میں مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا کامران بخاری, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ آف مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عارف انصار صاحب آپ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اسپیشل سیگمنٹ آج کا, اس میں ہم آپ کو متعارف کرائیں گے ایک زبردست خدا داد صلاحیتوں کے حامل ایک شاعر سے, کن حالات میں انہوں نے اس شاعری کو اور ادب کو اور قلم اور کاغذ کے اس تعلق کو قائم کر رکھا ہے, ایک بریک کے بعد.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے ہماری پروڈیوسر ہیں عریشہ خان, اور ان کے ساتھ ہیں لیلا اوجا ہماری انٹرن, اور ہمارے انجینئرز میں جان رائڈر اور جسٹن تھویٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ لائٹر, اور اس میں ہم بات کریں گے, آپ کو متعارف کرائیں گے, جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, خدادات صلاحیتوں کے مالک، زبردست شاعر اور انتہائی مشکل حالات میں جنہوں نے قلم، کاغذ، حرف و شعر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے، اور فارمل ایجوکیشن نہ ہونے کے باوجود 5 کتابوں کے مصنف ہیں، اور یہ بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے۔ اور وہ کس طریقے سے منظر عام پر آئے، کس طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور اس وقت وہ نیشنل سرفیس پہ وہ کتنی بڑی اسٹوری کے طور پہ موجود ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اس خداداد صلاحیت کے حامل منور شکیل جن کی ہم بات کر رہی ہیں، ان کے کلام سے بھی ہم خود بھی آشنا ہوں اور آپ تک بھی ان کا کلام پہنچائیں۔ منور شکیل بنیادی طور پہ فیصل آباد کے نواحی علاقے جڑم والا، اس کا روڑالا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ موجود ہیں، اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں، پاکستان میں عرف عام میں جس کو موچی کا کام کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کسی بیک گراؤنڈ پہ، اپنے کسی محنت پہ فخر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام، ان کے حرف، ان کے لفظ، ان کے شعر بولتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک دنیا آباد کر رکھی ہے، اس کے اندر وہ بہت خوش اور بہت مطمئن ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے اپنی باقی ساری جو فیملی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں، لیکن اپنے اس شوق کو انہوں نے کیسے زندہ رکھا، اور فارمل ایجوکیشن ہونے نہ ہونے کے باوجود وہ کس طریقے سے ایمرج ہوئے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ منور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے۔
جی
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ اس وقت ہم جو آپ کی تصویر اپنے ٹیلی ویژن ویور کو دکھا رہے ہیں، اس میں آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ سے یہی تصویر ہمیں اویلیبل تھی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ٹرافیز بھی آپ کے گرد، بہت سارے ایوارڈز بھی آپ کے ارد گرد پڑے ہیں، کچھ کتابیں بھی آپ کے اس کام کی جگہ پہ، ورک پلیس پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ کا شوق، آپ کا
جی السلام
جی
السلام علیکم
جی۔
میں بہت مشکل حالات کام شروع کیا، 13 سال کی عمر پہلا شیر کیا، چھوٹی عمر میرا والد بہت ہو گیا سی، کیا بڑا اوکھے حالات میں یعنی کہ اس شوق نو ہوں تک لیا کر رہا گا، اور میری کوشش ہے گی بھی اس تو بھی اگے بہتر تو بہتر میں لے کے آوا۔
صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے پورے دن کی مصروفیات کو اگر چند لفظوں میں بیان کریں، آپ کیسے اپنا سارا دن بسر کرتے ہیں، سپینڈ کرتے ہیں؟
صبح اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد جب سائیکل پہ اپنے اڈے پر چلے جاتے ہیں، اڈے پر گاہکوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور بیچ میں ہم جو پیپر، نیوز پیپر ہیں گے وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اسی طرح شام ہو جاتی ہے۔
صحیح، آپ اپنی کتابوں کے نام خود ہمیں بتا سکتے ہیں، میرے سامنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ کب، کس سال میں آپ کی کتاب آئی، کیا رسپانس رہا آپ کے پڑھنے والوں کا، آپ کے سننے والوں کا؟
پہلی کتاب سوچ سمندر آئی 2004 وچ
جی،
دوسری کتاب صدیاں دے ادوا، دوسری کتاب آئی پردیس دی سنگت، دوڑیاں دی کتاب
جی جی،
تیسری کتاب صدیاں دے بیت آئی، چوتھی کتاب جورا دب گواچی دا آیا، تے پنجویں کتاب جیڑی اکھاں مٹی ہو گیاں آئی۔
شاعری میں کیا ہے، آپ کی انسپریشن کیا ہے، کس سے زیادہ متاثر ہوئے آپ؟
پنجابی کے شاعر رؤف شیخ اور اکرام مجید سے زیادہ متاثر ہوئے، انہوں نے زندگی کو بہت نزدیک سے دیکھا۔
ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں، جیسے وہ تھوڑا سرائیکی بیلٹ بھی بن جاتا ہے، وہاں پہ ایک دوڑا، اس کی صنف بہت کامن ہے، اور دوڑا ہی مشاعروں کی بھی لینگویج ہے، لیکن آپ کی شاعری کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں وہ تھوڑا مختلف، اس کی کہنا چاہیے کہ حیات ہے، غزل کی طرف آپ زیادہ نظر آتے ہیں، اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بھی تھوڑی مختلف ہے، بلکہ جس کی رینج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔
ہاں، میں نے غزل کو زیادہ لائیو کیا گیا، غزل جو ہے نا یہ نصابی شاعری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نا مرنے کے بعد کسی نہ کسی نصاب میں، یعنی کہ ڈیسک میں تو ہو جائے میرا۔
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی غزل، آپ کا کلام وہ نصاب میں شامل ہو، اس میں مرنا تو ضروری نہیں ہے، بہت سارے ایسے شاعر حضرات جو حیات ہیں ان کا کلام بھی نصاب کا حصہ ہو سکتا ہے۔
ہاں، یہ تو یعنی کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کی مہربانی ہے نا۔
صحیح، کہ اگر وہ اس کو نصاب میں شامل کریں۔ آپ ہمیں ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا شوق، آپ نے اس کی تسکین کیسے کی، کیونکہ کتابیں خریدنا گریجولی پاکستان کے اندر نہ صرف مشکل ہے، مہنگا کام بھی ہے, اور آپ جس محنت مزدوری کے ساتھ اپنے بچے پالتے ہیں تو کیسے مینج کرتے ہیں کتابیں خریدنا؟
میں جب جو میرا پاکٹ خرچ ہوتا ہے میں اسے نہ اپنے کپڑے یا اپنا جوتا نہیں خریدتا, اسے ایک اچھی کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کرتا ہوں, اور میرے لیے وہ نہ ایک غذا کا کام کرتا ہے.
اچھی کتاب سے کیا صرف شاعری کی یا باقی نثر اور باقی حالات حاضرہ بھی آپ کے؟
نہیں, میں تمام کتابیں پڑھتا ہوں, نثر بھی اور نہ یعنی کہ شاعری بھی, لیکن میں نثر شوق سے پڑھتا ہوں, کرتا شاعری ہوں اور نثر کو بہت زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا منور, ہمیں یہ بتائیں کہ اب تو خاص طور پہ جب آپ کی رپورٹ سجاگ میں آئی, رضوان صفدر نے آپ کے اوپر ایک فیچر کیا, اس کو پھر ڈان اخبار نے ہائی لائٹ کیا, تو کیا فرق پڑا ہے آپ کی لائف پہ؟ کیا فینس کا تانتا زیادہ بند گیا ہے, رش رہنے لگا ہے آپ کی کام کی جگہ پہ, کیا تبدیلی آئی ہے؟
نہیں, کام تو جو وہی عام روٹین کے مطابق ہے, کام میں اپنے نا لائف میں اچھا کرتا ہوں, جو بھی کام کرتا ہوں نا اسے تسلی سے کرتا ہوں کہ اس کا نا کوئی بھی یعنی کہ بقایا نہ رہ جائے.
صحیح.
جس طرح شعر اچھا کہتا ہوں اس طرح کام بھی اچھا کرتا ہوں, جو میرے گاہک ہوتے ہیں نا وہ مطمئن ہوتے ہیں مجھ پر.
صحیح.
اس لیے.
لیکن اب ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ گاہکوں کی عقیدت یا دوستی آپ کے ساتھ بڑھ گئی ہو اور وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ آپ ان کے جوتوں کو ہاتھ لگائیں یا ان کے جوتوں کی مرمت کریں, تو آپ کے کام میں ہرج ہو رہا ہو؟
نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو میرے شاگرد ہوتے ہیں نا یا جو دوست ہوتے ہیں گے
جی,
وہ کام مجھ سے کام نہیں کراتے, کیونکہ وہ میرے دوست ہیں گے.
میں نے یہی کہا,
جہاں سے بھی کرائیں مجھے اپنے نا یہ روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ کام اور سے کراتے ہیں اور بیٹھ سے میرے پاس آئیں گے, وہ مجھے نا ویسے ہی یعنی کہ دوست ہوتے ہیں گے اور بہت پیارے لگتے ہیں.
صحیح ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس وقت رضوان صفدر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سجاگ کے ایڈیٹر ہیں, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, اور اس خداداد صلاحیت منور شکیل, اس کو منظر عام پر لانے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, انہوں نے یہ رپورٹ اپنے ادارے کے لیے کی, اور اس کے بعد روزنامہ ڈان نے انگلش اخباریں, انہوں نے حرف بحرف اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ان کو ایٹریبیوٹ بھی کیا. ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں منور شکیل تک پہنچنے میں انہوں نے ہیلپ کیا. رضوان, آپ ہم مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ رضوان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی بالکل اسد, میں آپ کے ساتھ ہوں.
جی بہت شکریہ. رضوان بھی ہمارے, منور شکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کچھ باتیں تو ہم نے کی ہیں, لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو اس سٹوری کا آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ نے خود ایکسپلور کیا, کیا انسپریشن تھی آپ کے سامنے جب آپ نے منور شکیل کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کے بعد کیا ریسپانس رہا ابھی تک آپ کے لیے؟
دیکھیں اسد, پہلے تو سب سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سجاگ ہے وہ بیسیکلی اس کا ایم ہی یہ ہے کہ جو نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, جس کی پریفرنس نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا, اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اس کی جو پرابلم ہیں, اس کے جو ایشوز ہیں, اور جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام کیا ہے, ان کو ہم آگے لے کے آئیں, اور ان کو مین اسٹریم میڈیا میں صرف لانا ہمارا مقصد نہیں ہے, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو پالیسی میکنگ میں لے کے آئیں, جیسے کہ مطلب کسان ہے ہمارا, اس وہ پالیسی میکنگ میں نہیں ہے, وہ بھی نگلیکٹڈ ہے سوسائٹی کا, تو ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا.
آپ ان سے پہلے واقف تھے, کیونکہ علاقے میں شہرت ہوتی ہے شاعر کی, آپ ان سے پہلے سے واقف تھے؟
نہیں, ان سے میں پہلے سے واقف نہیں تھا, ایکچولی میں نے ایک اور پنجابی شاعر تھے ان پہ اسٹوری کی تھی, تو ان کے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ یار ایک ایسا بندہ بھی ہے یہاں سے آپ کے شہر سے کوئی 60 کلومیٹر دور رہتا ہے, تو وہاں اس کے پاس بھی آپ جائیں, تو جب میں نے سنا تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کا کام کتنا بڑا ہے.
صحیح.
تو پھر میں ادھر گیا اور ہم نے ان پہ سٹوری کی, اور جب ہم نے آن لائن یہ پبلش کر دیا سجاگ کی ویب سائٹ پہ اپنا یہ فیچر, تو وائرل ہو گیا. پبلش ہوتے ہی فیس بک پہ ہم نے جب اس کو اپلوڈ کیا تو یہ وائرل ہو گیا, اور اس کے بعد سارے مین اسٹریم میڈیا نے, جس میں ڈان, ایکسپریس ٹریبیون اور جیو, سب نے یہ جو ہے وہ ان پہ.
جی ہاں, میرے دوست ہیں سما ٹی وی میں, آج بتا رہے تھے کہ غالباً انہوں نے بھی ان کے اوپر کوئی پیکج کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک سرپرائز کال شامل کرنا چاہتے ہیں منور شکیل کے لیے, اور منور اس دوران جب تک ہم کنیکٹ کرتے ہیں, منور آپ سے چاہیں گے کہ ہم آپ ایک ایک دو دو اشعار اپنی ہر کتاب سے اگر ہمیں سنا سکیں تو.
ہلو.
جی منور.
ہاں, پہلی کتاب سوچ سمندر سے.
جی.
سوچ سمندر تردیاں عمر گزار لئی.
واہ.
سوچ سمندر ਤਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਡਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ,
ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਡਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਵਾਹ,
ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਡਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਨਾ,
मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम बोगियो साहब, चेयरमैन है अकेडमी ऑफ लेटर्स के अकादमी अद्वियात के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त मुनव्वर शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एक शेर भी गालिबन आपने सुना होगा, और क्रेडिट रिजवान सफदर को जाता है जिन्होंने उनको नेशनल सरफेस पे लाया, डॉन ने स्टोरी की, बाकी नेशनल मीडिया उनको उठा रहा है, सुजाग उनका जो फैसलाबाद का पेपर है बुनियादी तौर पर उस पर उन्होंने उनको फीचर किया था। मोची का काम करते हैं, मजदूर हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, कैसे आप उनकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि ये लोग इस तरह हमारे पाकिस्तान में अब लिटरेचर डेवलप नहीं हो रहा है कि लिटरेचर सिर्फ कोई सिलेक्टेड लोगों के लिए है, इट्स फॉर एवरीबॉडी। सो अगर कोई पोएट है, कोई उसमें वो सेंस है, वो कोई अंदर से जिसमें शऊर है या उसका मुताला है या उसके अंदर की कोई अपनी जो इनर फीलिंग्स के का इजहार करता है पोएट्री में, तो नो मैटर वो किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक रखता हो, he can do it. और उसने बहुत अच्छे तरीके से, एक आदमी जो लेबरर है अपनी मेहनत से रोजी कमा रहा है और उसके साथ उस अपने उस इजहार के जरिया उसने ढूंढा और वो शायरी कर रहा है। और ये उस जगह हमारे जो पाकिस्तान का बैकग्राउंड है उसमें ये बड़ी अहमियत है कि एक मजदूर अपने पसीने की कमाई से पैसे बचा के अपनी किताब छाप रहा है, अब वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है।
और मैंने जो उनकी रिपोर्ट जो सफदर ने लिखी वो कहते हैं कि रोजाना अपनी मजदूरी से 10 रुपए बचा के रखते हैं, जी हाँ, और उससे फिर वो किताबें खरीदते हैं, अभी बता भी रहे थे कि उनमें सिर्फ
हम भी अब उसमें उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसकी किताबें ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लाइब्रेरी में जहाँ पे पंजाबी पढ़ी और पढ़ाई जाती है वहाँ तक उनकी किताब पहुँचे और उस किताब को उसके जितना वो डिजर्व करता है उसको उसकी हैसियत मिलनी चाहिए।
नहीं, आपको जरूर मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोग्राम के बाद दूंगा। इसके अलावा सरकारी सतह पे ऐसे फनकार की हौसला अफजाई के लिए सरकारी इदारों के पास ऑफर करने के लिए कुछ है?
नहीं, सब तो ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि एक तरफ ये है कि वो आदमी, क्योंकि हम किसी भी काम को या रोजगार को या किसी मजदूरी को खराब या बुरा नहीं समझते, लेकिन वो लो पेड है
जी,
लेकिन हमें उसका एहसास है कि ये हमारे प्रोफेशन जो है वो बहुत ही लो पेड है, क्योंकि इस हवाले से वो हमें अप्रोच करेगा कि कोई हम उनके लिए वजीफा मुकर्र करें। ये हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जो मतलब खास करके वो जो डिसेबल होते हैं या बीमार होते हैं, लेकिन क्योंकि ये नौजवान यंग आदमी है, खुद अपना उसका इनकम का सोर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे उसके इस काम में लिटरेचर के खास मदद भी करेंगे
और उन्होंने पूछ लेते हैं कि वो आपके इस जेस्चर को किस तरीके से ले रहे हैं। जी मुनव्वर शकील साहब, डॉक्टर कासिम बोगियो साहब ऑफर कर रहे थे कि जो अवेलेबल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन इदारे के अंदर, खा वो वजीफा है, ताकि आप अपना शौक जारी रख सकें, कनेक्ट रह सकें इस अपनी इनपुट के साथ, तख्लीक के साथ, क्या कहेंगे आप?
नहीं, डॉक्टर साहब बेहतर बात कर रहे थे, जो डॉक्टर साहब अच्छा समझते हैं कि मैं किसी के ना भिखारी नहीं बनना चाहता, जो अगर आप बेहतर समझते हैं और यानी कि डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं मेरे लिए, वो बेहतर होगा। मैं यानी मेहनत से कमा रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है
जी, बस हम भी बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आपकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह हो। आप बड़े भरपूर अपनी कुव्वत बाजू के साथ अपने काम के साथ वाबस्ता हैं और बड़ी इज्जत के साथ आप जाहिर अपनी फैमिली उसको भी पाल रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और आपका जो फन है उसकी हम चाहते हैं कि हौसला अफजाई के लिए कि आप ज़्यादातर अपनी किताब के साथ कम अज़ कम आपको जो 10-15 रुपये रोज़ाना की बुनियादों पर सेव करना पड़ते हैं किताब खरीदने के लिए, कम अज़ कम ऐसा कोई वजीफा हो जिसमें आप अपने पढ़ने के शौक को जारी रख सकें और वो आपकी फैमिली के ऊपर ज्यादा बर्डन ना बने।
हाँ, ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, अगर मेरे लिए कोई वजीफा मुकर्रर कर दें तो अदबियात अकेडमी से मैं दरख्वास्त की थी पहले एक दोस्त के जरिए और मुझे ना 20,000 का यकम चेक मिला था
सही।
और उसके बाद अकेडमी अदबियात ने वादा किया था कि हम आपका वजीफा इशू कर देंगे, लेकिन 8-9-10 माह हो गए कुछ भी नहीं मिला।
जी डॉक्टर कासिम साहब, مختصر
جناب سن لیا آئی ایم ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی اگر ہم نے وعدہ کیا اور وہ انٹرسٹڈ ہے تو یقیناً ہمارا جو فلائٹ ہے اس کے مطابق اس کو دیکھ کے جلدی اس کو رسپونڈ کریں گے کیونکہ ہمارا جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا ان کی کتابیں زیادہ لوگوں تک پہنچیں کہ وہ ایک پاپولر شاعر کے طور پر
جی ہاں بالکل
اگر اس کی کتاب میں اس کی شاعری میں دم ہے تو وہ اس حوالے سے عوام تک پہنچے اور پنجابی میں بہت پوٹینشیل ہے پنجابی زبان میں پنجابی کلچر کے حوالے سے بہت بڑا پوٹینشیل ہے
جی
ہمارا کام ہے اکیڈمی کا ہے پاکستانی زبانوں کے
فروموٹ کرنے اور فروغ کے لیے
پاکستان گورنمنٹ نے دیا ہے
جیکلی
ہم اس کے مطابق یقیناً کوشش کریں گے اور اگر انہوں نے وظیفے کے لیے اپلائی کیا ہے تو میں سیریسلی جو ہماری وہ کرائیٹیریا ہے اس کو میں ایڈریس کروں گا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج 10 مہینے سے ہمیں رسپانڈ نہیں ملا ہے اب ایسا نہیں ہوگا اسی ہفتے میں انشاءاللہ اس کو
بہت شکریہ ڈاکٹر قاسم بوگی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا منور شکیل آپ کے بھی ہم مشکور ہیں رضوان صفدر آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس پروگرام کا اختتام بھی ہم منور شکیل کے اس شعر کے ساتھ کریں گے کہ انہیں کینوں پانی دیتا کنے انہوں پانی دیتا کنے انہوں بویا ہے پتھر دے جو سینے اتے بوٹا ہو گیا ہویا ہے اسد حسن کو اجازت دیجیے اللہ حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ